الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أسبق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تمام تعریفیں خدا بزرگ و مہربان کے لیے جس نے سردی اور گرمی کے موسم کے اختلاف کو پیدا کیا، اور تمام درود و سلام نزلات مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں موسم سرما میں خون میں گرمی باقی رہ گئی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام. اما بعد، صاحبان علم کی خدمت میں واجب الاحترام علماء کی موجودگی میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے نجات انسانیت کے خطرناک موضوع پر بات کرنے کے لیے مشکل کشا کے دامن سے توسل کرتے ہوئے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں سبق کے طور پر سمجھ جاؤں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی کی محبت، پیغمبر کی محبت، حسین کی محبت رگ و پا میں سرایت کر چکی ہے. اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس محبت کی قیمت کا اندازہ لگاؤں تو سردی ہو کہ گرمی، اندازہ اس بات سے لگا کہ مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والا آ کر مولا کی بارگاہ میں اپنی غربت کی شکایت کر رہا ہے. بہت سے مسائل کہ جب انسان زبان پہ لے آتا ہے اس کے بارے میں اسے علم ہی نہیں ہوتا، غربت کی شکایت کر رہا ہے. مولا بہت غریب ہوں، بہت غریب ہوں. پر میں غریب نہیں ہوں. تو مولا بہت غریب ہوں. فرمایا غریب نہیں ہو، کہتا ہے مولا گھر میں ایک سکہ کھوٹا بھی نہیں. فرمایا ہم کیسے تم غریب نہیں ہو؟ کہا مولا آپ کیسے نہیں مان رہے میں غریب ہوں بہت. ارشاد فرمایا اگر تم سے کہا جائے کہ ہماری محبت کو دل سے نکال دو، روایت اس دور کی اور تجزیہ آج کے دور کا، نکال دو محبت کو تمہیں مکان دیں گے ڈیفینس میں، نکال دو محبت کو تمہیں بالکل نئے دور کی بالکل اسی سال کا نیا ماڈل دیں گے، نکال دو تمہیں جس ملک میں کہو گے وہاں کا ویزا لگوا کے دیں گے، نکال دو محبت کو. کہنے لگا مولا اب تک تو وہ بیچارہ بالکل ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اپنی غربت کروں رو رہا تھا، اتنا جوش میں آگے بیٹھ گیا، مولا کیسے ممکن ہے؟ آپ کی محبت نکال دو. امام نے فرمایا اتنی مہنگی شے لے کر چلتے ہو پھر بھی اپنے آپ کو غریب کہتے ہو، تو اتنی بڑی دولت، ایمان کی دولت، قسم بخدا پروردگار کی سب سے بڑی نعمت، نعمت ولایت آل محمد، سب سے بڑی دولت، دولت عظمی، سرکار ختمی مرتبت کی امت میں پیدا ہو جانا، سب سے بڑی دولت انسان کے لیے تقوی کی دولت، سب سے بڑی دولت نام حسین پر گریے کی دولت. اتنی بڑی دولتیں لے کر کہتے ہیں مولانا غریب خانے پہ کھانے کا انتظام ہے. میں پلٹ کے کہتا ہوں دولت خانے پر ہوگا تو آؤں گا. سلوات پڑھے ہو غریب خانہ مومن کا تو ہو نہیں سکتا، مومن کا ہوگا تو دولت خانہ ہوگا. اللہ اکبر. عزیز آل محترم، گھر سے بہت سی مشکل باتیں ہیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن مولا کی محبت کا ایک اور معیار، آپ سردی میں آئے مولا کی محبت سے آئے، آپ گرمی میں آئے مولا کی محبت سے آئے، آپ کے راہ چلیں گے مولا کی محبت میں چلیں گے اتنے خراب حالات میں آپ اپنی جان مال سب قربان کرنے کو تیار مولا کی محبت میں, لیکن کیسا دیوانہ تھا وہ مولا کا کہ اس نے مولا کی بارگاہ میں آ کر اقرار جرم کیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اقرار جرم کیا مولا کی بارگاہ میں, اور جرم کیا کیا تھا, چوری کر لی تھی. روایت کا جملہ, کسی نے پوچھا مولا سے کہ مولا کیا مومن چوری کر سکتا ہے, فرمایا ہاں ممکن ہے حالات کی وجہ سے وہ ایسا کر بیٹھے. سوال پھر پوچھا گیا, مولا کیا مومن زنا کر سکتا ہے, کیا ممکن ہے شیطان کے بہکائے میں آ کر وہ یہ غلطی کر بیٹھے. پھر پوچھا گیا, مولا یہ بتائیے کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے, فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا. اس کی بنیاد سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, وہ آیا مولا کے چاہنے والا اور آ کر خدمت مولا متقیان میں کہتا ہے کہ مولا میں نے چوری کی ہے. بالکل نوجوان مجمع میرے ساتھ ساتھ ہے, مولا میں نے چوری کی ہے. امام فرماتے ہیں شاید تم نے مال غیر محفوظ سے چوری کی ہوگی. بہت اہم ترین مسئلہ مال غیر محفوظ سے چوری کی ہوگی. کہتا مولا نہیں مال محفوظ سے چوری کی ہے, گرچہ خود اس کی شکیں بہت ہیں کہ مال غیر محفوظ ہے کیا, میں نے مال محفوظ سے چوری کی ہے. پھر فرمایا ممکن ہے تم نے نصاب سے کم مقدار میں مال چرایا ہو. کیسے بہانوں سے مولا اپنے چاہنے والوں کو بچانا چاہتے ہیں, کہ کوئی راستہ نکل آئے جس سے اس کی خطا بخش دی جائے. کہتا ہے مولا نہیں میں نے بالکل نصاب کے برابر مقدار میں مال چوری کیا. اب اس نصاب کو بیان کروں تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی کہ نصاب ہے کیا, کہ جس کے برابر اگر چوری کی جائے تو پھر گرفت میں آتی. علماء مثالاً کہتے ہیں کہ اگر 5 درہم سے کم کی مالیت کی کوئی چیز ہو تو اس پر شاید پھر چوری کی سزا کی حد جاری نہیں ہوتی. جب تک 5 کا مسئلہ کھلوات پڑے محمد والے, یہ 5 وہ 5 نہیں ہے, یہ 5 چوری کی بات ہو رہی ہے, یہ 5 درہم چورا لیے, 5 درہم چورا لیے حد جاری ہوگی, 5 سے کم میں گئے تو پھر مسئلہ الگ ہوگا. خیر فتویٰ بیان نہیں کر رہا, ایک بات کہہ رہا ہوں صرف, امام کی بارگاہ میں اقرار کر رہا ہے چوری کرنے والا ہے مومن اور آیا ہے مومنوں کے امیر کے پاس, اقرار جرم کر رہا ہے, بہت بڑی بات ہے. آج کا مومن تو آتا ہے مولا میں تو بے قصور ہوں, بس اللہ نے پتہ نہیں کیوں مشکل میں ڈال رکھا, روزگار نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, مکان نہیں ہے, بنگلہ نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, کیوں مشکل میں ڈال رکھا, میں تو بڑا ہی سیدھا آدمی. وہ آیا مولا کے پاس نے بولا میں چور چوری کی, میں نے نصاب کے برابر مال چوری کیا. اچھا کیا ممکن ہے تم نے یہ کام سہون کر لیا ہو, بھول کر کر لیا ہو, نسیان کی بنیاد پر کیا ہو؟ کہتا نہیں مولا, جانتے بوجھتے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے. بعض روایتوں میں کہ 20 سوالات امام نے کیے. وہ نوجوان جو سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں ہاتھ کاٹنے کا, ویسے لفظ ہاتھ تو زبان پر چڑھا ہوا ہے ورنہ اصل شریعت میں 4 انگلیاں کاٹنے کا حکم کیوں ہے, کیا یہ دہشت نہیں ہے, کیا یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے سن تو لو یہ انگلیاں کٹتی کب ہیں. پہلے 20 سوالات کیے جاتے ہیں, کاش کہ عدالت علویہ کی طرح قائم ہو جاتی, کاش کہ عدل و انصاف کرنے والے ایسے ہوتے کہ جیسے کہ سرکار مولا متقیان کے, جن کے لیے عادل نہیں بلکہ سراپا عدل کہا گیا. اور عزیزان محترم, جس فیصلے کو امام نے بیان کر دیا
اس فیصلے کو قرآن سے ثابت بھی کیا. صرف مثال میں دو باتیں بیان کر کے بات کو آگے بڑھا دوں گا. گرچہ آج بھی سپریم کورٹس کی عمارت کے باہر یا ہائی کورٹس کی عمارت کے باہر ایک ترازو لگا ہوا ہے اور ایک قرآن کے انداز کا ایک کھلا ہوا کتاب نما شے بنائی گئی بعض جگہوں پر, اور کہیں اور تو مجھے یاد ہے کہ نہیں ہے, مگر مجھے مکے کے انٹرنس پہ یاد ہے. جدہ سے مکہ میں داخل بھائی, کیونکہ حج سے آیا ہوں تو حج کی بازی دماغ پر سلوار پڑے محمد والے, خیر امام کی بارگاہ میں سوال آیا تھا دربار خلافت میں. سوال کیا ہے؟ دو خواتین, بہت مشہور جملہ, دو خواتین ایک بیٹی کو لیے ہوئے ایک بیٹے کو لیے ہوئے, ایک بچی ایک بچہ بہت چھوٹا دودھ پیتا ہوا نو مولود بچے لے کر آئیں, اور دونوں بیٹی قبول کرنے پہ تیار نہیں ہیں اور بیٹے کو سب تیار ہیں قبول کرنے کے لیے. جب خلیفہ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو دربار خلافت سے جواب ملا, اس مشکل مسئلے کو تو علی ابن ابی طالب کے سوا کون حل کرے گا؟ کیا وہ علی جو دو عورتوں کے وارث کا تعین نہ کر سکے اسے وارث اسلام کیسے کہوں؟ بات تو یہ ہے کہ وہ مسئلہ امام کے پاس پہنچا, اور جب بھی کبھی, اب تک یہ بات سنیے گا, جب بھی کبھی مشکل پیش آئی تو حکومت وقت امام کے دروازے پر جھکی. اور یہ آج کے لیے بھی ہے, اگر کبھی دیکھو کہ علماء حکام کے دروازے پہ چلے گئے سب اسلام خطرے میں, اور اگر کبھی حکام علماء کے دروازے پہ آ گئے تو اسلام محفوظ ہو گیا. آئے امام کی بارگاہ میں مسئلہ حل کر لیجیے, ہماری کون سی بڑی بات ہے؟ دونوں کو ایک ایک سائز کی شیشیاں دی گئیں, مدر فیڈس لی گئی, اور دونوں کا ویٹ کیا گیا, ایک کا ایک تولہ ایک کا دو تولہ. بولا آپ کیا کریں, فائدہ تو ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ جو ایک تولہ والا مدر فیڈس شیشی کے اندر ہے وہ بیٹی کی ماں ہے, بیٹی کی ماں ہے, اور جس کے دو تولہ وزن آیا ہے وہ بیٹی کی ماں ہے, فیصلہ ہو گیا. لیکن مولا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ مولا قرآن میں کہاں؟ قرآن سے باہر تو ہو نہیں سکتا. لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین, نہ کوئی خشک ایسا نہ کوئی تر ایسا جو کتاب مبین میں نہ ہو. کتاب مبین کہا گیا ہے, قرآن مبین نہیں. اور تھوڑا سا فرق ہے, کتاب مبین وہ پڑھے گا جو خود مبین ہوگا. قرآن تو میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں, مگر کتاب مبین وہی پڑھے گا کل شئین احسینہ فی امام مبین. یہ جو مسجد تلوار پڑھے گا میں روک کر مسئلے کو امام کی بات لے کر آیا, کہاں سے کہاں تک بات کھلایا ہوں یاد رکھیے گا. لنک ہمارا کیا, امام کی بارگاہ میں مسئلہ حل تو ہو گیا مگر مطلب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ فرمایا لکھا ہوا قرآن کے اندر, کہاں لکھا ہوا ہے؟ لذکر مثلو حق دل کو سیائی, لکھا ہوا قرآن کہ مذکر مرد کے لیے عورت کے مقابلے میں دو حصے قرار دیے گئے, لکھا ہوا قرآن. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا قرآن میں کہا لکھا ہوا کہ داڑھی رکھو؟ تو بھیا مولا سے پوچھو, مولانا سے نہیں پوچھو. مولانا تو وہ بتائیں گے جو مولا نے بتایا. سلوات پڑھے محمد والے. ہاں جس سوال کو دیکھو, قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آج کل نیا شوق اٹھا لوگوں کو, ماتم قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور میں یہ شہروں کی بات نہیں کر اپنوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں جب مجلس کو سیمینار کا نام دیجیے گا جب مجلس کو عرس کا نام دیجئے گا بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. دیکھیے میں نہ افراد والوں کے ساتھ ہوں اور نہ تفریح والوں کے ساتھ ہوں. خیر الامور اوسطھا ہم بیچ میں رہتے ہیں. چونکہ مولانا نے فرمایا کہ سب سے بہتر راستہ بیچ کا راستہ ہے. تو مجلس کو مجلس کہو نہ عرس کہو نہ سیمینار کہو. ٹھیک ہے. تو مولا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے بتا دیا. اچھا آئیے اب فیصلہ کرنے والے اتنے عادل ہیں سراب عبد ہیں ان کی بارگاہ میں مومن نے اقرار جرم کیا ہے. مولا نے سوالات کیے کہ تم نے یہ کیا ہوگا کہ یہ بھی نہیں کیا. جاگ رہا تھا جانتے ہوئے چوری کی ہے جانتے ہوئے چوری کی ہے مال محفوظ سے کی ہے نصاب کے برابر کی ہے. مولا اب کیا کر کہ میرے ہاتھ کاٹ دیجیے. یعنی آپ شرعی حد کو جاری کر دیجیے. قبلہ مولا سے مال لینے والے تو میں بھی ہوں کہ مولا دے دیجیے مجھے دے دیجیے. لیکن اپنے جرم کا مواخذہ کروانے والے بہت کم ہیں. مولا کے پاس ہے. اب مولا نے تلوار کو اٹھایا اور اب جب اقرار جرم ہو گیا تو انگلیاں کاٹنا ضروری ہو گیا. اس معاملے میں جد ہو گیا. اور اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ کاٹی کہاں سے جائیں وہ الگ مسئلہ ہے پورا واقعہ الگ ہے. لیکن بہرحال فقہ اہل بیت کے لحاظ سے چور کی چار انگلیاں کاٹی جاتی ہیں. انگوٹھا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ الیکشن میں ووٹ ڈال سکے. الفاظ پڑے محمد والے. ارے ہمارا سیاست سے کیا تعلق. ووٹ کا شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں ذمہ داری علماء کی ہے کہ ووٹ دینا کہ نہیں دینا اور دینا کس کو. سب سے اچھا تو میں خود اپنے آپ کو لگتا ہوں. خیر چار انگلیاں کاٹ دی ہیں. کیوں چھوڑ کیوں دیا اٹھا. تو خیر اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ میرا عنوان نہیں. صرف ایک جملہ بیان کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام انوار پنجتن کی زیارت کے لیے رب کی بارگاہ میں التماس کر رہے تھے کہ جو پشت میں رکھا ہے اس نور کو سامنے لا کر دکھا دے اگر روز دیکھ سکوں. تو پروردگار نے دست آدم میں آدم کے ہاتھ میں انوار پنجتن کو قرار دیا. اس میں کہتے ہیں روایت ہے کہ انگوٹھے میں سرکار سید الشہداء کے نور کی چھوی تھی. اور جب کبھی حضرت آدم اپنے انگوٹھے کی پشت کو دیکھتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. اس کے علاوہ آج تک اثر موجود ہے. کبھی بے ساختہ آپ کو ہنسی آ رہی ہو کبھی کبھی محفل میں پھنس جاتے ہیں اور کبھی کبھی اگر کوئی محترم لباس کے اندر ہو کوئی ہنسا دے تو آسان طریقہ یہ کہ انگوٹھے کی پشت پر آپ دیکھیے اپنے آپ کو غور سے آپ کے ہونٹوں سے تبسم غائب ہو جائے گا. خیر یہ بات اپنے مقام پر لیکن لوجک ہے. کیا ہے کہ اگر انگوٹھا بھی کاٹ دیا جاتا تو کیا پتا چلتا کہ کون سی آرا مشین میں ہاتھ آ گیا تھا. کہ چار انگلیاں گن کر برابر سے کاٹی جائیں تو خود بخود پتا چلے کاٹی گئی ہیں کٹی نہیں ہیں. تو سر امام نے کاٹ دی اپنے دامن میں اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو لیا اور چلا امام کی مدحت کا قصیدہ پڑھتا ہوا. ایسا تھا یو نا سنو یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو فاتح خیبر ہے. کرو گے ایسی تاریخ سلوات پڑے محمد والے. اللہ اکبر. حسنین کا پدر ہے. یہ بیان کرتا ہوا چلا منافق کو انتظار میں رہتے تھے اور رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے قریب جمع ہو گئے. او ہو اچھا انگلی کاٹ دی چاروں کاٹ دی مولا نے کاٹ دی کیسے ہیں تمہارے مولا. اپنوں کا بھی خیال نہیں کیا یہ اپنا والا چکر جو ہے نا یہ وہاں نہیں چلتا. اور وہ مومن ہے فخر کے ساتھ کہتا کہ میری انگلیاں آئی نہیں کاٹی. اور جب یہ تذکرہ امام حسن مصطفیٰ نے بابا کو بیان کیا کہ بابا وہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے اتنا خون بہ گیا ہے کہ نڈھال ہو گیا ہے مگر زبان نہیں رکتی, امام نے بلوا لیا, لے کر آؤ میرے پاس, لے کر آئے. پوچھا میرے مولا نے میری تعریف کر رہا ہے سبھی مول میں نے تیری چار انگلیاں کاٹ دی, میری تعریف کر رہا ہے. کچی مولا کیوں کر رہا ہے؟ آپ کی نہ کرو تو کس کی کروں؟ کہا میں نے تو کاٹی ہے نا. کہا مولا اسی لیے تو تاریخ میں اور شدت آ گئی ہے. فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے کاٹی. اللہ اکبر. کہنے لگا مولا یہ انگلیاں کیا آپ میری ایک ایک رگے بدن کو کاٹ دیں مگر آپ کی محبت نکل نہیں سکتی. روایت ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اگر مومن فرماتے ہیں میں اگر مومن کی تلوار کو ناک سے رگڑ دوں, مومن کی ناک کو تلوار سے رگڑ دوں, اس طرح تلوار ہاتھ میں اور مومن کی ناک رگڑ دوں اور مومن سے کہوں مجھے چھوڑ دے تو مومن مجھ سے محبت چھوڑ نہیں سکتا. تلوار ہاتھ میں اور مومن کی ناک ہے. یہ ناک استعمال کیوں کیا آپ خوب سمجھ رہے ہیں, یہ محاورہ بھی ہے کہ ناک کٹ گئی اور خاندانوں میں تو ایسی ناک کٹتی ہے کہ میں جڑتی نہیں ہے. اور مولا فرماتے میں مومن کی ناک پر تلوار رگڑ دوں اور اس سے کہو مجھے چھوڑ دے تو ناک کے چکر میں سب کو چھوڑ سکتا ہے مگر علی کو نہیں چھوڑے گا. اچھا انگلیاں امام نے کٹے ہوئے مقام پر واپس رکھی اور رکھنے کے بعد اپنی ابا کے دامن کو کہتے ہیں روایت کے جملے اس کے کٹے ہوئے حصے پر رکھا اور کچھ دم کیا, کچھ پڑھا, اشارہ کیا, ارادہ کیا. ادھر ارادہ امیر المومنین ہونا تھا وہاں انگلیاں ایسے جڑ گئیں جیسے کٹی ہی نہ تھی. مولا اگر جوڑنا تھی تو کاٹی کیوں تھی اور اگر کاٹ تھی تو جوڑی کیوں؟ تو فرمائیں گے جواب یہ دیں گے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ سنو, چونکہ اقرار جرم ایسا کیا تھا کہ اتمام حجت ہو گئی تھی تو اب اعتراف جرم کے بعد انگلیاں کاٹنا عین عدالت تھا. اور مولا جوڑ کیوں تھی؟ اس لیے کہ توبہ کی کیفیت وہ تھی, جرم کی سزا مل چکی تھی, جرم کی سزا مل چکی تھی, لیکن چونکہ اس کی محبت ایسی تھی کہ انگلیاں جوڑنا عین ولایت ہو گیا. کاٹی عدالت کی بنیاد پر, جوڑی ولایت کی بنیاد. یا ایھا الذین آمنوا, تو اب قرآن کہتا ہے علی والو او انفسکم و اہلیکم نارا, میں آپ کو لایا یہاں تک مسلمان پڑے محمد عزیز کی بات پروردگار ڈرا رہا ہے. اچھا اگر کہتا انسانوں سے, کہتا مسلمانوں سے, کہتا دنیا والوں سے تو شاید ہم سوچتے مگر بہت دیر سے, مگر وہ تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا مومنوں ڈرو, کو بچاؤ, انفسکم و اہلیکم نارا, اپنی جان کو اپنے مالوں کو, اس سے آج سے گھر والوں کو. کون سی آگ؟ التی وقودھا الناس والحجارہ, سورہ تحریم آیت نمبر 6, ایسی آگ جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے پتھر بھی ہوں گے. کہ انسان سمجھ میں آتے ہیں پتھر کیوں؟ بعض مفسرین نے پتھروں سے مراد بت لے دیے ہیں, جبکہ بیچارے بتوں کا قصور کیا ہے؟ اگر کسی نے بنا کے بٹھا دیا تو وہ بیٹھ گئے. تو ایسے بت اچھے ہوتے ہیں, لیکن جو بت کی طرح بیٹھ جائیں ایسے انسان اچھے نہیں ہوتے. بتوں کی جان تو چھوٹ جائے گی, مگر جب بتوں کی طرح بیٹھ کے سلوات پڑے محمد والے محمد ہمیں تو بٹھا دیے گئے ہم بیٹھ گئے, ایسا نہیں. تو خیر پتھر کون سے؟ کہ پتھر بت والے نہیں ہیں. پھر پتھروں کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ آتش جہنم میں حرارت تیز کی جائے گی, پتھر زیادہ دیر تک گرم رہتا ہے اور بہت جلاتا ہے, تو اس آگ میں انسان جلیں گے پتھر ساتھ میں ہوں گے. کس سے گہرا خدا یہ؟ مومنوں سے گہرا ہے. اور پوری آیت میں کوئی جرم بیان نہیں ہوا ابھی تک. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, ہیں اس پر ایسے ملائکہ معین کہ جو بڑے غصے والے ہیں, بڑے تیز مزاج کے لوگ, بہت سختی کرنے والے. لا یعصون اللہ ما امر, جو خدا انہیں حکم دے دے اس کی مخالفت نہیں کرتے. اور یفعلون ما یؤمرون, اور جو انہیں حکم دیا جائے وہ کر کے چھوڑ دیں. پروردگار یہ ساری باتیں بیان کیوں کر دیں؟ اس لیے کہ کہیں تم اسے کراچی کی سینٹرل جیل نہ سمجھ جائے نا, کہ جیل کے اسٹاف کو ساتھ ملایا تو گھر کے مزے جیل میں آنے لگے, سلوات پڑے ماؤں. دنیا کی ساری جیلوں کا اسٹاف بکتا ہے تو بک جائے, مگر جو جیل خدا نے بنائی ہے نا اس کا اسٹاف بکتا نہیں ہے. اس لیے خدا نے اسٹاف کا تعارف بھی کرا دیا, ایسا اسٹاف چھانٹ کے رکھا ہے کہ اسے رحم تو آتا ہی نہیں ہے, غصہ ہی غصہ آتا ہے اس کو, بکتا نہیں ہے, مخالفت نہیں کرتا. اور آئیے آج کی حد تک عقیدے میں مومن ہیں الحمدللہ, عمل کی منزل پر کو انفسر ہو, دیکھو ڈراؤ اپنی جانوں کو اپنے گھر والوں کو. جہنم کی آگ سے مومنوں سے کہا گیا, تو جہنم کی آگ جلے گی کیسے؟ روایت ہے اگر کسی شخص نے ایک درہم بھی مال ایمان پر کھا لیا, اس کے پیٹ میں گویا اس نے درہم نہیں کھایا بلکہ آتش جہنم کیا آگ کے ٹکڑے کو کھا لیا. یتیم کے مال کو کھانا آگ کو کھانے کے برابر. کہ رسول خدا کی روایت کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اٹھو اور اٹھ کر اس آگ کو بجھا دو جو تم نے اپنے گناہوں کی بنیاد پہ جلا رکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے آگ جلتی ہے, یہ والی آگ نہیں ہے, دوسری والی آگ ہے. مثال دے دوں, حسد کی آگ پتہ کیسی ہوتی ہے؟ اس میں شعلے نہیں ہوتے. حسد کی آگ دنیا میں جائے گی بغیر شعلے کی, اور ایسی جلاتی ہے کہ انسان ختم ہو جائے اور بدبو بھی نہ جلنے کی. تو ایسی آگ اگر انسان کے برائیوں کی بنیاد سے بن رہی ہو تو کو انفسکو. شریعت کے تمام مسائل بیان کرنے کا وقت آہستہ آہستہ آئے گا اگر موقع ملا, لیکن ابھی سے بیان کر رہا ہوں کہ آدمی آ کر رکتا کہاں پر, یہ ہم سے گناہ ہوتے کیوں ہیں, ہوتے کیوں ہیں, مجلس میں آتے ہیں بڑے نیک ہوتے ہیں, جب تک تقریر کا اثر رہتا ہے. ہاں مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں, معصوم نے ٹھیک کہا ہے, مگر کیا کریں, یہ لفظ مگر بتا رہا ہے کہ عمل کرنے کا ارادہ کوئی نہیں. اب میں عربی کے شعر کیا پڑھوں, علماء بیٹھے ہوئے اگر مگر سلوات پڑھے ہوں. اب مسئلہ کیا کہ ہمارے یہ گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ الحمدللہ علی محمد کو ماننے والے, علی کو ماننے والے اور علی کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے والے, گناہ ہوئے کیوں؟ ایک حل آج بیان کر رہا, ہوتے کیوں, باقی باتیں کل. اور اس حل کو میں تلاش کروں گا, اس دعا سے, اس کا نام ہے دعائے ابو حمزہ سومالی. اس کو صاحبان علم کہتے ہیں کہ یہ دعاؤں کا انسائکلوپیڈیا ہے, ایک دعا نہیں ہے. اور عجیب کیفیت ہے, ماہ رمضان سے گزر کے آنے والے مومنین خوب پہچان رہے ہیں. گرچہ 3 تاریخ کا روزہ کل کا بیان کیا گیا, بلکہ یکم محرم سے 9 محرم تک بعض علماء نے 9 دن کے روزے بیان کیے. باتیں الگ, سحر کا وقت, سحری کھانا ہے, کہاں کھانا ہے, کیوں کھانا ہے, کیا ثواب ملے گا؟ عجیب بات, کھائیں ہم اپنے پیٹ بھرنے, ثواب کیوں ملے گا؟ کہ اگر ہماری مرضی سے کھاؤ گے تو پیٹ بھی بھرے, ثواب بھی دیں گے. ہماری مرضی سے کھاؤ گے نا تو پیٹ بھی بھرے گا, ثواب بھی دیں گے. اچھا کھانا کھا لیا, ثواب مل گیا, ذرا مولانا دعائیں سحر پڑھ دیجیے. ہم نے شروع کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انی اسألک من بہائک. مولانا یہ بہت لمبی والی, ہاتھ میں سگریٹ دبائے ہوئے, کہ مولانا چھوٹی والی پڑھ دیجیے کوئی. خیر سحر کی دعائیں 3 قسم کی ہیں, ایک میڈیم ہے, ایک بہت چھوٹی, ایک بہت بڑی ہے. سب سے بڑی دعائیں ابو حمزہ ہے سمجھ. تو دعا نہیں ہے, یہ دعاؤں کا پورا ایک باب ہے انسائکلوپیڈیا. اس میں کون ابو حمزہ, ایک جملہ سن لیجیے. ابو حمزہ وہ ہیں جن کا نام ہے ثابت بن دینار. اس سومالی نہیں تھے, اگر خاندان کے افراد مارے نہ جاتے تو یہ کوفی تھے, لیکن خاندان کا بڑا حصہ مارا گیا, 2-4-8-10 لوگ بچ گئے, تو بچے ہوئے ٹکڑے کو سومالا کہا گیا, سومالی ہو گئے. اور ایسے ہی کہ امام رضا کا جملہ ہے کہ یہ اپنے دور کے سلمان فارسی, سلام ہو امام سجاد پر, ایسی دعا دی کہ امام کا نام کسی کو یاد نہیں, راوی کا نام یاد رہ گیا. اسے دعائے کمیل, اصل میں علی ابن ابی طالب کی دعا, مگر کمیل کے نام سے مل گئی. ابو حمزہ, حمزہ کا باپ, کوفہ کا رہنے والا, دعا بیان کر رہا ہے مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ کے درود پڑھنے کے انداز سے مجھے لگ رہا ہے کہ تھک گئے. مولا کی نوکری میں تھکان نہیں ہونی چاہیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب سیدہ سے مسئلہ پوچھا گیا, 1 بار 2 بار 3 بار, اور ہر مرتبہ پوچھا گیا, اور آپ نے مسکرا کر خاتون کو مسئلے کا جواب دیا. آخر وہ شرمندہ ہو گئی, کہتی میں نے آپ کو بہت زحمت دی. کیا زحمت دی تم نے مجھے؟ اگر کسی مزدور سے کہا جائے کہ یہ مال اٹھاؤ چھت پہ پہنچا دو, اتنا ملے گا آسمان سے زمین بھر جائے گا, مزدور کو پریشانی ہوگی ہے نا, جب اتنا ملنے والا ہے مجھے. تو ایک مرتبہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ خدا اس پر رحمت نازل کرتا ہے. امام کی دعا امام کے نام سے, مگر اب نام ہے دعائے ابو حمزہ سومالی. اس میں سے ہم تلاش کر رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں. تو گناہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس دعا میں جملہ ہے, جملہ کیا ہے, اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفیٰ و آلہ خیرتک من خلقک. گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں, باہر جانے پتا نہیں کیا ہوتا ہے, باہر جا کے کربلا گئے, جب تک کربلا میں رہے کیا مومن تھے ہم, مکے گئے کیا حاجی تھے ہم, مدینے گئے کیا زائد تھے ہم, واپس آئے وہی کام شروع کر دیے. اس لیے کہ حب دنیا دل میں باقی ہے. آج صرف اشارہ ہے, تفصیلات کل آئیں گی. اللہم اخرج, پروردگار نکال دے, حب دنیا, دنیا کی محبت کو. غور کیجیے گا, دنیا نہیں, دنیا کی محبت، فرق ہے دنیا میں اور دنیا کی محبت میں. الدنیا مزرعت الآخرہ ہے، مگر دنیا کی محبت فائدہ مند نہیں. اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی، میں دل سے نکال دوں. وجبہ بینی، اور پھر دعا یہ کہ مجھے ملا دے، جمع کر دے. کس کے ساتھ؟ المصطفیٰ و آلہی خیرتے کا من خلقک، تو تیری مخلوق میں چنے ہوئے محمد و آل محمد ہیں، ان کے ساتھ بھی جمع کر دے. اور یقیناً صرف مرض بتانا کافی نہیں ہے، مرض کا علاج بھی ہونا چاہیے. اور یقیناً اس کے دل میں علی کی محبت رائج ہو جائے، وہاں گناہ جم نہیں پاتے. اس کی آنکھوں میں غم حسین کے آنسو آ جائیں، اس کی توبہ کے راستے بند نہیں ہو پاتے. محرم کی 2 تاریخ اور سرکار سید الشہداء کی خدمت میں آنے والے 2 افراد کا ذکر. امام کربلا کب پہنچے؟ 2 محرم کو. حبیب ابن مزاحد کربلا کب پہنچے؟ 9 محرم کو. بعض روایات 7 محرم کو. حر ابن یزید امام کی خدمت میں کب لوٹ کر آیا؟ 10 محرم کو. کوئی تاریخ آج کے مرحلے میں مکمل کرنا. 28 رجب کو قافلہ چلا تھا حسین کرونے والوں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور 3 شعبان کو مکہ المکرمہ پہنچا 5 دن میں. مکہ المکرمہ چلا 8 ذی الحج کو، اور 24 دن میں کربلا پہنچا 2 محرم کو. اور جب کربلا پہنچا تو چلتے چلتے حسین کا گھوڑا رک گیا. حسین کے گھوڑے کا نام ہے مرتجز، رسول کے گھوڑوں میں شمار کیا گیا ہے، اور وہاں سے یہ امام کی خدمت تک پہنچا ہے. بعد میں اسے اس کے حالات کی بنیاد پہ زلجنا کہا گیا. زلجنا کہتے کسے؟ کہ جو برق رفتار ہو، چلنے کی بجائے اڑتا ہو، اسے کہتے ہیں زلجنا. پروں والا. ایک جملہ اور بھی ہے، روز عاشور عصر تک اس پر اتنے تیر لگے تھے کہ دور سے کوئی دیکھتا تھا تو اسے گھوڑا لگتا ہی نہیں تھا، لگتا تھا کوئی پر نکلے ہوئے کوئی حیوان ہے جو پرندہ بنا ہوا ہے. اتنے تیر، جب گھوڑے پہ اتنے تیر تھے تو سوچئے پھر گھوڑے پر سوار تھا اسے کتنے تیر لگے ہوں گے. اجر کمر اللہ رونے والوں کو. امام نے گھوڑے تبدیل کیے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 8 گھوڑے روایت نے بیان کیا. اور جب 8 گھوڑوں میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا، حجت تمام ہو گئی. امام نے فرمایا، بھائی عباس یہاں کے زمین داروں کو بلا کے لائیے، فرات کا کنارہ ہے اور جہاں نہر ہو دریا ہو وہاں زراعت ہوتی، اور جہاں زراعت ہو وہاں زمیندار ہوتے. بلوایا امام نے، بنی اسد کے لوگ وہاں رہتے تھے آئے. امام نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ حجت خدا سوال کر رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مولا آپ تو پوری کائنات کو جانتے ہیں، آپ نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا. تمہیں یاد ہے کل میرے بابا نے عقیل سے کہا تھا، بھیا عقیل بہادر خاندان کون سا ہے؟ آج حسین پوچھ رہے زمین کا نام کیا ہے. خدا معلوم کیا پیغام دینا چاہتے تھے، مگر بنی اسد کے زمینداروں نے خدمت امام میں معتب ہو کر کہا، مولا اسے شط الفرات کہتے ہیں. کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک اور آگے بڑھا، بولا اسے دشت نینوا بھی کہتے ہیں. امام کا اشرار بڑھ رہا ہے, کوئی اور نام بھی ہے. تو ڈرتے ڈرتے ایک شخص نے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. جو نام سب سے آخر میں لیا گیا وہ کرب و بلا ہے. خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے اور مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت کرا دے. آج پوچھئے کہ شط الفرات کہاں پر ہے, آپ کو نقشے میں نہیں ملے گا. آج تلاش کیجئے کہ نینوا کسے کہتے ہیں, آپ کو نہیں ملے گا. غادریا کسے کہتے ہیں, نہیں ملے گا. ہاں کربلائے مولا ملے گا. سلام ہو اس حسین ابن علی پر اس نے کربلا کے نام کو اتنا بلند مقام دیا کہ باقی سارے نام لوگ بھول گئے, کربلا مولا یاد ہے. اور امام نے بنی اسد کے زمینداروں سے فرمایا کہ زمین مجھے بیچ دو. کہتے ہیں مولا ہم تو آپ کے غلام ہیں, آپ کچھ لے لیجیے. نہیں مجھے بیچ دو. کتنے کی دو گے؟ مولا ہم آپ سے کیا سودا کریں, کہنے مجھے خریدنا ہے. جملے تاریخ کے 40,000 درہم امام نے ادا کیے 14 مربع میل زمین کے. سونے والوں کبھی اگر کربلا جانا ہو اور تربت سید الشہداء تلاش کرو اور شفا کی نیت سے مٹی اٹھاؤ تو قبر حسین کی اگر نہ ملے تو 14 مربع میل جہاں سے اٹھاؤ حسین کی ملکیت ہے. امام نے خریدا ہے, خریدا ہے. جب خرید کے فرمایا بنو اسد کے لوگوں میں یہ زمین تمہیں واپس دیتا ہوں, خدا کرتا ہوں, مگر 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو ہماری لاشوں کو بغیر کفن کے نہ چھوڑ دینا, ہماری لاشوں کو دفن کیے بغیر نہ چھوڑنا. جب یہ ظالم ہمیں شہید کر دیں تو اے بنی اسد کے لوگوں ہمیں دفن کر دینا, پہلی شرط یہ. اور اس شرط کے ذیل میں روایت کا جملہ, امام نے مردوں سے الگ بات کی. پڑھنے والوں کبھی سوچا آپ نے حسین کے ماتم میں عورتیں کیوں آتی ہیں؟ باقی کسی اور تقریب میں عورتیں شامل ہوں کہ نہ ہوں مگر اس مجلس کا کیا کہنا, کیونکہ حسین نے عورتوں کو بلایا تھا. بنی اسد کی عورتوں کو بلایا, فرمایا اے بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد لالچ یا دباؤ کی بنیاد پر ہمیں دفن نہ کریں تو تم جب نہر کے کنارے پانی بھرنے آنا تو ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا. اجرکم اللہ رونے والو. آخری جملہ اس شرط کے حوالے سے, پھر بچوں کو بلوایا, بچوں تم آؤ. کبھی سوچا کہ اس مجلس میں بچے کیوں آتے ہیں؟ امام نے بلایا تھا بچوں تم آؤ, اور دیکھو اگر تمہارے ماں باپ بھول جائیں تو تم میدان کربلا میں کھیلتے ہوئے آنا اور چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں سے ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں میں ڈال دینا. آج رقم اللہ رونے والوں, کاش خدا ہمیں عاشور کربلا میں نصیب کرے. اور 10 محرم کربلا میں کیسے منائی جاتی ہے؟ لکھتے ہیں علماء کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے اعتبار سے حسین کا نام لیتا ہے, اپنے اپنے انداز سے آتا ہے. کوئی ہاتھ کا ماتم کر رہا ہے, کوئی زنجیر کا ماتم کر رہا ہے, کوئی کما کا ماتم کر رہا ہے, اپنے لحاظ سے آتے. لیکن بنی اسد کا قبیلہ جب آتا ہے نا تو اس کے ہاتھ میں بیلچے ہوتے ہیں, اس کے ہاتھ میں زمین کھودنے کے اوزار ہوتے ہیں, اور روزے حسین پا کر چیخیں مارتے ہیں لبیک یا حسین. مولا کل آپ نے یاد کیا تھا, آج غلام آئے. اللہ اکبر. رونے والا بنی اسد کے زمینداروں سے امام بات کر چکے ہیں. ایک پہلی شرط بیان کر رہے, دوسری شرط یہ کہ دیکھو زمین تمہیں دے رہا ہوں لیکن اب اس زمین پر حل نہ چلنا, ہماری قبروں کو پامال نہ کر دینا. اللہ اکبر. رونے والو, امام حسین علیہ السلام بڑے مظلوم ہیں, بڑے مظلوم ہیں, مگر فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہماری قبروں پہ حل نہ چلانا,
ہائے میں جملہ زبان سے کیسے ادا کروں باقی کی ٹوٹی ہوئی قبریں. اجرکم اللہ رونے والوں. تیسری شرط فرمایا میرے مولا نے, دیکھو بنی اسد کے لوگوں, اگر کوئی ظاہر میرا پتہ پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتا دینا. رونے والوں کس طرح بیان کروں, اگر آپ کے پاس کوئی نقشہ نہ ہو, آپ کے پاس کوئی رہنما نہ ہو اور آپ بقیع میں داخل ہو جائیں, قسم با خدا آپ حسن مجتبیٰ کی قبر کو معلوم نہیں کر سکتے. یہاں کربلا کا میدان, امام فرما رہے دیکھو میرا کوئی ظاہر پوچھتا ہوا آ جائے نا اسے نشان قبر بتا دینا, اور دیکھو میرے ظاہر کو بھوکا اور پیاسا مت رکھنا بلکہ مجھ سے وعدہ کرو کہ 3 دن مہمان رکھو گے. رونے والوں 30 سال صدام کا دور گزرا, ابھی زیارت نصیب ہوئی مجھے کربلا کی شعبان کے موقع پر, پھر عید کے موقع پر مجھے شرف ملا حضرت عباس کے روزے پہ دسترخوان لگا تھا, زائروں کے لیے کھانا. اللہ مدینے میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ شروع ہو چکا اور کربلا میں حضرت عباس کے نام سے. اور امام فرما رہے ہیں دیکھو بنی اسد لوگ, میرے زائر کو 3 دن پانی پلانا کھانا کھلانا. بولا 3 دن کیوں؟ سوال کیجیے نا. اس لیے کہ میرا اصغر 3 دن پیاس کر رہا تھا, کسی زائر کا بچہ پیاسا نہ رہ جائے. دیکھو میرے اکبر کو 3 دن پانی نہیں ملا, دیکھو بنی اسد کے زمینداروں میرا زائر پیاسا نہ رہ جائے. بنی اسد کے لوگوں سے پہلے انتظامیہ نے پانی کا بندوبست کیا اور کتنے مقامات پہ سبھی لگی ہوئی ہیں, ابھی آئے نہیں عزادار سبھی تیار. ہائے حسین, نیمہ شعبان پہ میں کربلا میں تھا, حالات خراب ہوئے, کرفیو لگ گیا, عجیب منظر تھا. 15 شعبان کربلا میں ایسا منظر تھا جیسے ہو کا عالم ہو. کرفیو لگا ہوا تھا اور کرفیو میں کیسے کہوں مولا کی بارگاہ میں 3 دن کرفیو کی حالت میں ہوٹل میں قید میں رہے, مگر نہ کھانا کم ہوا نہ پانی. مولا کے زائر تھے نا, مولا نے کل بھی کہا تھا دیکھو میرے زائروں کو مہمان رکھنا. اللہ اکبر رونے والوں, لیکن جب کوئی مولا کی بارگاہ میں خود چل کر آیا ہے نا تو مولا کے پاس پلانے کے لیے پانی بھی نہیں تھا. آنے والے 2 قسم کے لوگ, ایک حبیب آئے ایک خور آیا, اور جب خور آیا تو ہاتھوں کو باندھ کر آیا, حبیب آئے سر جھکا کر آئے. حبیب کو زینب نے سلام بھیجا اور خور کو زینب کے لاڈلوں نے سلام کیا, اور یہ کہہ کر سلام کیا کہ خور چچا خور مامو ہمارا بھی سلام قبول ہو. قاسم آگے بڑھے, خور چچا میرا بھی سلام قبول ہو. خور کیا مقدر پایا, تجھے زینب کے لاڈلے مامو کہہ کے سلام کرے, حسن کا لال تجھے چچا کہہ کے سلام کرے. اور کہتا ہے مولا میری خطا معاف کر دیجئے, امام گلے سے لگا رہے ہیں. اور سے کہتے ہیں بتا میں تیری کیا تواضع کروں, میرے پاس پانی بھی تو نہیں تجھے پیش. اللہ والا نفس اللہ علیہ وآلہ مجمعین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الله وقت محمد وآل محمد. ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الله وقت محمد وآل محمد. پروردگار حضرت حر کا واسطہ, جیسے حر آئے تھے نا خدمت حسین میں, ہم ایسے مجلس حسین میں آئے. پروردگارا جو ہم سے غلطی ہو گئی ہو, جو گناہ ہو گیا ہو, پوری زندگی میں اسے معاف کر دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, جو آنکھیں غم حسین نے غم ناک ہو گئیں, انہیں غم دنیا نہ دکھانا. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, جب تک زندہ رہے نام حسین تو رونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مرنے کے بعد امام حسین کی شفاعت نصیب فرما, جنت میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. جہاں جہاں ذکر مظلوم میں کربلا ہو رہا ہے ان تمام مقامات کی حفاظت فرما, تمام دشمنوں شر پر
پسندوں کو نہیں سنارود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو ایمان کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتك يا ارحم الراحمین.